بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ زہد سے متعلق مضمون ذکر فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم تاکہ فوت شدہ چیز پر افسوس نہ کرو اور جو تم کو دیا ہے اس پر خوشی سے اترا نہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل رواه البيهقي في شعب الإيمان یعنی اول بہتری اس امت کی یقین اور زہد ہے اول بگاڑ اس امت کا بخل اور طول عمل ہے لمبی امیدیں ہیں زہد کی حقیقت کسی رغبت کی چیز کو چھوڑ کر اس سے بہتر چیز کی طرف مائل ہونا مثلا دنیا کی رغبت علیحدہ کر کے آخرت کی رغبت کرنا یہ زہد ہے تشریح زہد کی اصل وہ نور اور علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے قلب میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اور آخرت ہی بہتر اور پائیدار ہے جس وقت یہ نور حاصل ہوتا ہے تو اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی وقعت نہیں رہتی جتنی کہ بیش قیمت جواہر کے مقابلے میں پھٹے پرانے چھیچڑے کی ہوا کرتی ہے زہد کا ثمرہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت دنیا پر قناعت حاصل ہو جائے بس ظاہر اتنی مقدار پر کفایت کرتا ہے جتنا کہ مسافر کو سفر کا توشہ اپنے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے نیز زہد ترک لذات کا نام نہیں ہے بلکہ محض تقلیل لذات زہد کے لیے کافی ہے یعنی لذات میں انہماق نہ ہو نفیس نفیس کھانوں اور کپڑوں کے فکر میں رہنا زہد کے منافی ہے ورنہ بلا تکلف و بلا اہتمام خاص کے لذات میسر ہو جائیں تو حق تعالی شانوہی کی نعمت ہیں شکر کرنا چاہیے نفس کو خوب آرام سے رکھے اور اس سے کام بھی لے حقیقت یہ ہے کہ جن کی نظر اللہ پر ہے ان کی نظر میں سونا چاندی تو کیا دنیا و ما فیہا بھی کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے جگر گوشوں اور خاص لوگوں کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا لہذا مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے متاع دنیا ہے سب سے امید قطع کر دی جائے جو شخص ایسا کرے گا راحت میں رہے گا کیونکہ زہد سے قلب اور بدن دونوں کو راحت حاصل ہوتی ہے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ زہد کے بارے میں مضمون ذکر فرما رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے زہد کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی طلب اور دنیا کی طرف رغبت کے مقابلے میں آخرت کو جو ہے ترجیح دی جائے آخرت کے فکر ہو آخرت کو سامنے رکھ کر آدمی زندگی گزارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے ترجیح آخرت کو دینا ہے اس دنیا میں آدمی جب رہتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات کا لحاظ کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا بڑوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک ہوتا ہے حق نفس حقوق نفس اور ایک ہوتا ہے حظوظ نفس حقوق نفس جو ہے یہ چھوڑے نہیں جا سکتے حضوظ نفس یہ چھوڑنا ہوتا ہے حضوظ کے معنی آتے ہیں مزے اور لذت کے اور زہد کی حقیقت میں ہوتا یہی ہے کہ انسان نفس کی لذتوں کو چھوڑ دے نفس کی ضرورتوں کو نہ چھوڑے یہاں جب آدمی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ساتھ بیوی بھی ہیں اس کے ساتھ بچے بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں اس کو بھی کھانا کمانا ہے اس کی بھی اپنی جو ہے زندگی ہے تو اس لیے ان سے بالکل آدمی غافل بھی نہیں ہو سکتا اگر ان سے غافل ہو جائے گا تو پھر وہ رہبانیت ہے جو عیسائیوں میں تھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رہبانیت ابتدعوها
الا ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتہا، کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کھانے کمانے کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گئے، اب وہاں پر مجاہدے چل رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے آدمی کی ریاضتیں چل رہی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو رہبانیت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ منع ہے. تو اس لیے مکمل جو ہے نفس کے حقوق کو آدمی چھوڑ دے، اپنے حقوق کو چھوڑ کے آدمی نکل جائے آخرت کی فکر کرتے ہوئے، تو شریعت میں یہ بھی منع ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لنفسک علیک حقا و انا لعینک حقا و انا لزوجک علیک حقا و انا لزوجک علیک حقا، کہ تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، آنے والے مہمانوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو اس لیے مکمل حقوق کو ترک کرے شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی. حضوظ کو ترک کرنا ہے، مزوں کو ترک کر دینا ہے، کہ آدمی جو بقدر ضرورت چیزیں ہیں ان کا استعمال کرے. زہد کی اصل حقیقت اور اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے، اس کے بھی درجات ہیں. گھر ہے سیدھا سادہ گھر ہو، کھانے ہیں سیدھے سادے کھانے ہوں، کپڑے ہیں سیدھے سادے کپڑے ہوں، سواریاں ہیں سیدھی سادی سواریاں ہوں، تو یہ شریعت میں یہ زہد کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ نفس کو جتنی ضرورت ہے اس کا استعمال کرے. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. آپ کے پاس چیزیں جو ہوتی تھی بقدر ضرورت ہی ہوا کرتی تھی، ضرورت سے ایک بھی چیز زائد نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زہد کے اعلیٰ درجے پر تھے. اسی لیے کھانے کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جمع ہوا کھانا نہیں ہوتا تھا. 6 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے تو اتنی تیزی کے ساتھ آپ گھر کی طرف تشریف لے گئے، صحابہ حیران ہو گئے کہ کوئی حادثہ پیش آیا. تو آپ گئے، جانے کے بعد گھر میں 6 درہم تھے وہ نکالے اور صدقہ کرے اور آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کوئی بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بس 6 درہم میرے پاس رہ گئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے پاس رکھے ہوئے ہوں اور میرا انتقال ہو جائے، تو اتنے پیسے لے کر میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، میں ضرورت ہی نہیں ہے. اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کی زندگی، ان کے احوال، ان کی سیرتیں آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2-2 مہینے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2-2 مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آل محمد جو ہے کبھی ایک سا گندم جو ہے ان کے گھر میں موجود نہیں ہوتا، کبھی ایسی شام نہیں گزری، ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں ایک سا گندم ان کے گھر میں موجود ہو. ایک سا جو ہے نا 3.25 کلو کا ہوتا ہے، 3 کلو 200 گرام، آج کے زمانے میں اگر کلو کے اعتبار سے ان کی پیمائے وزن کیا جائے. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی بات ارشاد فرمائی. غور کرنے کی بات یہ ہے، حضور کے 9 گھر تھے اس وقت میں، 9 گھروں میں کسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3.25 کلو گیہوں نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. کیسی زندگی گزاری آپ نے. کپڑے آپ کے پاس ہوتے تھے، 2 چادریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، بقدر ضرورت کپڑے ہیں. گھر کا سامان ہے بقدر ضرورت ہے. تو یہ اعلیٰ درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بولنا تو آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور صحابہ اکرام کی بھی ایسی ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہادی الامہ فرمایا، اس امت کے امین ہیں، اور اس کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے امت کے سامنے ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شام کے گورنر تھے، شام کی جو ہے نا ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی تھی، ملک شام. اور شروع ہی سے ملک شام بڑا اعلیٰ شمار ہوتا ہے، وہاں کھانے، وہاں کے پکوان اور وہاں کی چیزیں، وہاں مال و دولت بہت تھا، راحتیں اور آسائشیں بہت زیادہ تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ایسے ہی نہیں تھے، امیر المومنین جو تھے تو یہ خالی رعایا پر حکومت کرنے والے نہیں تھے، یہ تو جو گورنرس ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے. اور یہ تو حضرت عمر نے وہاں خطوط لکھ کر بھیج دیا تھا لوگوں کو، ان کے ماتحتوں کو، یعنی ہر جگہ پر، کہ امیروں سے اگر شکایت ہو تو مجھ تک اس کی اطلاع پہنچاتے نا، اور آتے تھے خطوط. حضرت عمر جانچ پڑتال کرتے اور بڑے بڑے گورنرس کا تبادلہ کر دیتے تھے. خط جاتا تھا کہ بھائی آج سے یہ گورنر نہیں ہوں گے، آج سے یہ ہوں گے، بس کسی ان کی جو گورنر ہوتے تھے ان کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس پر سوال کر سکیں. دوسرے دن سے جس کا نام لیا گیا وہ جو ہے نا بیٹھ جاتے تھے. ملک شام گئے تو وہاں تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ سے ایک دن کہنے لگے کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، ہم آپ کے گھر کو چلنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ کا محل کیسا ہے. دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھیا آ گئے، فتوحات کھلی بھی ہیں مسلمانوں پر ماشاءاللہ سے، تو کہیں دنیا کی ہوا تو ان کو نہیں لگ گئی. دنیا میں کہیں نہیں پڑ گئے. تو کہنے لگے کہ امیر المومنین جب چاہے آپ چلے میں تو حاضر ہوں. چند دن گزر گئے, چند دن کے بعد پھر کہا کہ ابو عبیدہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ جب چاہیں چلیں تیار ہوں. ایک دن پھر اور مطالبہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آج چلتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ گئے, آبادی میں دونوں پیدل چل رہے ہیں, وہ پیدل جا رہے ہیں, کوئی سواری نہیں ہے ان کے پاس, حضرت عمر پیچھے چل رہے ہیں. جاتے جاتے آبادی ختم ہو گئی جس آبادی میں وہ رہتے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی آبادی ختم ہو گئی, کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے کہ ابھی آئے گا, قریب ہی ہے بس. اور آگے چلے, چلتے چلتے جنگل تھا, کھیت وغیرہ تھے, باغات تھے, وہ ختم ہو گئے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ امیر المومنین قریب ہی ہے, بس پہنچ جائیں گے ابھی. پھر اس کے بعد جنگل شروع ہو گیا. جنگل میں جب گئے, تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے, کوئی لاک نہیں ہے, کوئی قفل نہیں ہے, کوئی بند کرنے کا اس کو سامان نہیں ہے. ہاتھ سے دروازہ کھولا, اندر پہنچ گئے. کہنے لگے کہ امیر تشریف رکھیے, بیٹھ گئے. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین یہی میرا محل ہے. وہاں پر کیا تھا, ایک بچھونا تھا, کوئی گدا نہیں تھا, کوئی پلنگ نہیں تھا, کوئی اے سی نہیں تھا, کوئی کولر نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ایک گدا, ایک بستونا, ایک پتلا بچھونا بچھا ہوا ہے زمین پر. ایک پانی کا کھڑا رکھا ہوا ہے پینے کے لیے, جو ہے ایک اس کے اوپر گلاس یا لکڑی کا کوئی پیالہ موجود تھا بس. کہنے لگے کہ امیر المومنین یہی ہے میری حالت. حضرت عمر کے آنسو بہنا شروع ہو گئے. وقت کے گورنر ہیں, کیا صورت حال ان کی ہے. پوچھنے لگے کیا کھاتے ہو, کیسی زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو کہنے لگے کہ حالت یہ ہے میری کہ میرے پاس پڑوس میں قریب میں ایک بڑھیا رہتی ہے, وہاں سے میں روٹیاں بنوا لیتا ہوں, ایک ساتھ کئی دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں. جب روٹیاں جو ہے وہ بنا دیتی ہے تو لا کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں. جب بھی بھوک لگتی ہے تو روٹی لیتا ہوں, پانی میں بھگوتا ہوں, جب نرم ہو جاتی ہے تو وہ کھا لیتا ہوں. امیر المومنین ہیں, مصر کے شام کے گورنر ہیں, حضرت عمر کے آنسو نہیں رک رہے ہیں. اس کے بعد کہنے لگے کہ ابو عبیدہ سب کی زندگیاں بدل گئی, تمہاری زندگی نہیں بدلی. تو کہنے لگے کہ امیر المومنین میں چاہتا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں مجھے چھوڑ کر گئے ہیں اس میں تبدیلی نہ آئے. آپ کے زمانے میں جب ہم ویسے تھے, آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی رہیں. کل قیامت کے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جانے کا موقع ہو تو حضور مجھ سے یہ نہ کہیں کہ ابو عبیدہ میں جس پر تم کو چھوڑ کر گیا تھا تم بدل گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہد تھا وہ بڑا ہی اعلیٰ درجے کا تھا, صحابہ اکرام میں بھی تھا. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں سے بالکل غافل نہ ہو, دنیا میں لذات کو جو ہے نا آدمی چھوڑ دے. اسی لیے حضرت آگے یہ بات فرماتے ہیں کہ زہد جو ہے وہ ترک لذات کا نام نہیں ہے, بلکہ محض تقلیل لذات یہ زہد کے لیے کافی ہے. لذتوں کو کم کر دے آدمی. دنیا کمانا فی نفسی ہی برا نہیں ہے, دنیا کو دل میں بسا لینا یہ بری چیز ہے. ورنہ اگر محض فی نفسی ہی مال کا رکھنا, مال کا کمانا, مال کا جمع کرنا برا ہوتا تو پھر ہمارے لیے زکوٰۃ کے احکام نہیں ہوتے, پھر میراث کے احکام ہمارے لیے نہیں ہوتے, پھر مالی حقوق سے متعلق جو ہے نا ارشادات قرآن پاک میں نہیں ہوتے. تو مال کا رکھنا فی نفسی ہی برا نہیں ہے, مال کی محبت دل میں آ جائے یہ بری چیز ہے. اور اسی کو ہمارے علماء اکرام نے ایک مثال سے سمجھایا ہے, بڑی اچھی مثال ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی جب کسی پانی میں, سمندر میں, کسی ندی میں سفر کر رہا ہے, تالاب میں, تو سفر کرتے ہوئے کشتی میں آدمی تو بیٹھ کر سفر کرتا ہے, تو کشتی جب تک پانی پر موجود ہوتی ہے, پانی کشتی کی ضرورت ہے, کشتی بغیر پانی کے چلنے والی نہیں ہے. جب کشتی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ کشتی پانی جو ہے نا کشتی کے اندر نہ آئے, ضرورت ہے. جب تک پانی کشتی کے باہر باہر ہے, پانی جو ہے نا کشتی سے الگ ہے, اس وقت تک کشتی چلے گی. وہی کشتی اگر اس کے اندر پانی آ گیا تو وہ پانی کشتی کو لے کر ڈوب جائے گا. بزرگوں نے ایک مثال دے کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسی طرح جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں رہے گا, دنیا میں چلے گا, دنیا میں کھائے گا اور پھرے گا, کوشش یہ کرے کہ دنیا اس کے اندر آنے نہ پائے, اس کے دل میں آنے نہ پائے. جب وہ دنیا دل کے اندر آ جائے گی تو وہ دنیا پھر آدمی کے دین اور ایمان کو لے کر ڈوب جائے گی, پھر وہ اس کو ڈبا دے گی. تو اس لیے اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. یہ بزرگوں کی تعلیم ہے اور یہ زہد کا حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, اول صلاح هذه الامه الیقین والزہد. اس امت کی سب سے بہترین چیز، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یقین اور زہد تھا. صحابہ اکرام کے دل میں سب سے پہلی چیز یہی یقین بن گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، پھر ساری خواہشات ختم ہو گئی. وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ، اور اس امت کا سب سے پہلا فساد جو ہے نا وہ بخل اور لمبی لمبی امیدیں ہیں، کہ مال کی محبت، مال کا معنی مال کی محبت آ جائے گی، لمبی لمبی امیدیں اور خواہشیں جو ہے نا آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں گی، تو اس کی وجہ سے آدمی آخرت سے غافل ہو جائے گا. پھر اسی لیے گزشتہ جو بات میں عرض کر رہا تھا منتھلی پروگرام کے اندر، وہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اشارہ فرمائی ہے کہ نفس پرستی یہ جو ہے آدمی کے اندر آ گئی ہے، خواہشات ہیں، خواہشات نفس، یعنی خواہش پرستی ہے اور نفس پرست لذت پرستی ہے، آدمی کے خواہشات ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لذتوں کا آدمی عادی ہو چکا ہے آج کے زمانے میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو چکا ہے. ان دونوں چیزوں کا ترک کرے گا تو پھر جو ہے زندگی جو ہے صحیح گزرے گی، قرآن و سنت کے مطابق گزرے گی. فرماتے ہیں کہ یہ حاصل کیسے کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے عیوب اور مذرتوں اور فنا ہونے کو اور آخرت کے منافع اور بقا کو یاد کرے اور سوچے. دنیا کے عیوب کا آدمی دیکھے، دنیا کے نقصانات کو آدمی دیکھے، دنیا کے فنا ہونے کو جو ہے نا آدمی دیکھے، فنا عالم کا جو مراقبہ ہوتا ہے وہ کرے آدمی. سب کا سب ختم ہونے والا ہے ایک دن، یہاں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید جو ہے نا پورا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیسے یہاں پر بربادی آئے گی. پانی پانی، یعنی جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جو ہے عالم کے اندر فساد کیسے پیدا ہوگا. پھر سورہ انفطار کے، سورہ کبرت کے اندر ہے پارے مختلف، قرآن پاک پورا بھرا ہوا ہے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے، قیامت کا منظر کیسے قائم ہوگا، کیا کیا اس وقت جو ہے نا احوال پیش آئیں گے. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ کھڑکھڑانے والی چیز آنے والی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھری ہوئی اون کی طرح لوگ ہوں گے اس موقع پر. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دنیا اون جو ہوتا ہے، روئی جو اڑ رہی ہوتی ہے، پہاڑ جو ہے نا ایسے اڑ رہے ہوں گے قیامت کے دن. ادھر سما ان فطرت، آسمان پھٹ جائے گا اس دن. وہ عید الکواکب انتثرت، ستارے جو ہے نا بالکل کیا ہے بے نور ہو جائیں گے. وہ عید البحار وفجرت، سمندر جو ہے نا کیا ہے بہا دیے جائیں گے اس موقع پر. عجیب و غریب اللہ پاک نے منظر بیان فرمایا ہے قیامت، ایسی تباہی دنیا کے اندر آئے گی. وہ عید القبور وبعثرت، قبروں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گے، جو مردے ہیں وہ بھی نکلیں گے، جو خزانے ہیں وہ بھی نکلیں گے. عالمت نفس ما احضرت، انسان نے جو جو کیا ہے وہ اس وقت جان لے گا، وہ سب اس کے سامنے ہوگا اس دن. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ختم ہوگی، تباہ اور برباد ہوگی، اس کو آدمی غور کرے، اس کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو فائدے اور جو منفعتیں رکھی ہیں، جو نعمتیں رکھی ہیں، ان کو یاد کرے کہ یہاں چند روزہ نمازوں کو پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، معاشرت صحیح کرنی ہے، معاملہ صحیح کرنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بدلے میں ہمیشہ 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 کے لیے جنت مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہاں کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی ملے گی کہ جہاں ایک آدمی کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ کی جائے. دنیا میں ہر آدمی کی ہر خواہش پوری ہو ایسا نہیں ہوتا، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ 100% آپ کی خواہشیں پوری ہوں، بتا دیں آپ، کوئی بھی نہیں بتائے گا، کوئی آدمی ملے گا ہی نہیں ایسا. میری یہ خواہش تھی، میری یہ خواہش تھی، میری یہ امید تھی، میری یہ تمنا تھی، کئی تمنائیں آدمی کی ادھوری رہ جاتی ہیں. لیکن آخرت ایسی چیز ہے کہ جہاں ایک بھی خواہش پوری نہ ہو ایسا آدمی نہیں ڈھونڈا جا سکتا، وہاں پر ہر خواہش آدمی کی پوری ہونے والی، 100% خواہشات آدمی کی پوری ہونے والی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو اس لیے آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کی جو منفعتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ہمارے لیے، ان کو یاد کرنا ہے، تو اس سے دنیا کی بے وقعتی ہمارے سامنے آئے گی، یہ تو چیز ختم ہونے والی ہے. اور ایک بات علماء نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی جو ہے اپنے یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھے، دنیاوی اعتبار سے اپنی نیچے سے لوگ، نیچے والے، نیچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا کرے. انظروا الی، حدیث میں بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انظروا الی من ہو اسفل منکم لا تنظروا الی من ہو فوقکم، ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں دنیاوی نعمتوں میں، ان کو دیکھیں گے تو پھر خواہش پیدا ہوگی، گاڑی ان کے پاس اچھی ہے تو گاڑی ہم کو بھی لینا ہے، گھر ان کے پاس اچھا ہے تو ویسا گھر چاہیے، کپڑے ان کے پاس ویسے ہیں تو ویسے کپڑے چاہیے، زیور ان کے پاس ویسا ہے ویسا لینا چاہیے. فرمایا کہ اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، جو تم سے نیچے درجے کے ہیں دنیاوی نعمتوں میں ان کو دیکھو تو پھر زندگی بڑی راحت والی ہو جائے گی. اسی لیے یہاں پر بھی حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی، متاع دنیا ہے سب سے امید قطع کر دی جائے. اچھا مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ متاع دنیا ہے، سب سے امید قطع کر دی جائے، جو ایسا کرے گا راحت میں رہے گا، کسی سے نفع کی توقع نہ ہو۔ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں مجھے جو ہے میں کبھی بھی ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ غمگین کیوں رہتا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ غمگین اس وجہ سے رہتا تھا کہ میرے آس پاس جو دوست تھے دنیاوی اعتبار سے بڑے مالدار تھے، تو جب بھی میں دیکھتا تو مجھے یہ فیل ہوتا کہ بھائی میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ اس کے بعد میرے دوست و احباب بدل گئے، ساتھ میں بیٹھنے والے اٹھنے والے بدل گئے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ بڑے یعنی درجے کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے مجھ سے کم درجے کے تھے، تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے خوشی ہونے لگی اور اس کے بعد سے میرا غم دور ہو گیا، اس طرح تو میں اس کے بعد راحت پا لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی بھی حالت میں دیکھتا جو مجھ سے کم تر ہے تو مجھے خوشی ہوتی کہ میرے پاس تو اس سے اچھی حالت میں اللہ پاک نے جو ہے نا یہ چیز عطا فرمائی ہوئی ہے، میرا گھر ایسا ان سے اچھا ہے، میرے کپڑے ان سے اچھے ہیں، میری یہ چیزیں ان سے اچھی ہیں، میری فلاں ضروریات ان سے اچھی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا تو نعمتوں کی ناقدری دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر جو نعمتیں ہیں ان کی تحقیر، ان کی حقارت، ان کی کمتری کا احساس آدمی کو ہونے لگتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے یہ چیز، یا ہے تو اس درجے کی نہیں ہے جو سامنے والے کے پاس ہے۔ اس لیے نیچے درجے کے لوگوں کے ساتھ میں رہے گا اگر آدمی، یعنی آسائش کے اعتبار سے جو کم درجے کے ہیں ان کے ساتھ میں اگر رہے گا، تو جو نعمتیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں ان کی قدر اور شکر جو ہے نا وہ دل میں پیدا ہوگا۔ تو خیر، تو فرماتے ہیں کہ طریق تحصیل زہد، زہد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے عیوب اور مذرتوں اور فنا ہونے کو اور آخرت کے منافع کو اور بقا کو یاد کرے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اور بقا بھی کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور وہاں پر جو آدمی چلا جائے گا وہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نعمتیں تو رہیں گی ہم ختم ہو جائیں گے، ویسا بھی نہیں، وہاں نہ انسان ختم ہوں گے نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے ان شاء اللہ اس کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، يا الله سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ذکر کو قبول فرمائیے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اس کی مٹھاس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اس کے انوارات اور برکات ہم سب پر شامل فرمائیے، رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، یا اللہ آخرت ہمارے سامنے مقدم فرمائیے، آخرت کی ترجیح ہم سب کو نصیب فرمائیے، موت کا استحضار ہمیں نصیب فرمائیے، آخرت کا استحضار ہمیں نصیب فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اپنی خشیت ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اپنی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی آسان فرمائیے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی آسان فرمائیے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم میں سے ہر شخص کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، فکروں سے نجات عطا فرمائیے، غموں سے نجات عطا فرمائیے، ہم تمام کی جائز تمناؤں کو بھی پورا فرمائیے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جس جس کی جو جو ضرورت ہے یا اللہ ان تمام کی ان ضرورتوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے, حاجتوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائیے, استحکام نصیب فرمائیے, سرپرستوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے دنیا اور آخرت میں. یا اللہ بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیے, ان کے سائے کو تادیر ہم پر قائم فرمائیے, ان کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائیے. یا اللہ ادارے سے متعلق رکھنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سے تو تعلق رکھنے والے ہیں, یا اللہ جس جس حاجتوں کے لیے کہے ہیں, یا اللہ جن جن مقاصد کے لیے کہے ہیں, یا اللہ ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے, سب کے جان میں, مال میں, عزت میں, صحت میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ یہاں بھی برکت نصیب فرمائیے, یا اللہ آخرت میں برکت ہمیں مال و مال فرمائیے. یا اللہ جنت نصیب فرمائیے, جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, وہاں کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, وہاں کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, پل صراط کے راستے کو آسان فرمائیے, حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے. یا اللہ محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ محروم ہونے سے ہم سب کو بچا لیجیے. یا اللہ ہم کو عطا فرمائیے, خاص رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائیے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.